आगे देखेंगे आयत 41 से। وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها, اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس کشتی میں, اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا اور اس کا رکنا ہے. پھر کیا ہوا؟ فرمایا ان ربی لغفور الرحیم, بے شک میرا پروردگار بخشنے والا اور مہربان ہے. یہاں سے اب ذکر ہے ایمان والوں کی ہجرت کا. جب بھی کسی قوم کے اوپر کوئی بھی عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی کے ساتھ تھوڑے سے ہی لوگ کیوں نہ ہوں لیکن ان سب کو بچنے کا راستہ مہیا کر دیتا ہے. قوم نوح پر جب عذاب آیا چاروں طرف پانی تھا. اب یہ وقت تھا کہ جب نبی کی ایک تو نجات کا وقت ہوتا ہے لیکن یہ ایک آزمائش کا وقت بھی ہوتا ہے, کیونکہ ایسے وقت میں عموماً انسان اسباب کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ تو کشتی بہت ٹوٹی ہوئی ہے, اس میں تو میں ڈوب جاؤں گا. چلو ایسا کرتے ہیں کہ کسی اونچی عمارت پہ چلے جاتے ہیں, پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں, عقل استعمال کرنے لگتے ہیں. لیکن اللہ کے نبیوں کی زندگی میں ہم یہ چیز مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں انہوں نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا. چاہے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں گزرنے کا حکم ہو, موسیٰ کی ماں کا بچے کو دریا میں ڈالنے کا حکم ہو, اور یہاں دریا کی موجوں سے بچتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی میں سوار ہونے کا حکم ہو, ایسے لگتا ہے کہ بالکل کچھ بھی نہیں سوچتے تھے, جو کہہ دیا جائے بس اس کو کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اب جب بیٹھے تو ساتھ ہی بٹھانے کی بات کی گئی. کیا فرمایا؟ سوار ہو جاؤ اس میں, ہاں سے مراد کشتی ہے, اور کیا کہو؟ بسم اللہ ہی, اللہ کا نام لو. یہاں سے ایک تو حضرت نوح کا ہمیں عقیدہ پتہ چلتا ہے, اللہ کے نام سے سوار ہو رہے تھے. دوسری بات یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ بسم اللہ کتنا پرانا کلمہ ہے, اور تیسری بات یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا پورے کا پورا توکل اللہ پر تھا, کشتی پر نہ تھا. مجریہا کا لفظ جو دیکھیں گے آپ تو را کے نیچے زیر ہے. یہ قرآن پاک کا وہ مقام ہے کہ جہاں ری نہیں پڑھتے بلکہ رے پڑھتے ہیں, اس کو مجرے کی را کہتے ہیں. یہ تجوید میں آپ نے سیکھا ہوگا یا پھر آگے جا کے سیکھیں گے کہ یہاں پہ رکنا ہے. اور یہی دعا جو ہے آج بھی بحری سفر یا کشتی میں یا چھوٹا موٹا کوئی بھی سفر ہے اس میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. اللہ کے نام کے ساتھ رکنا اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ چلنا, یہ ایک بہت بڑا انسان کا عمل ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پیش کیا کہ انسان جس حالات میں بھی ہو لیکن اس کو نظریں اللہ تعالیٰ پر ہی رکھنی چاہیے. اور ساتھ ہی فرما دی ان ربی لغفور الرحیم, بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں اتنی عاجزی تھی کہ اتنے لوگوں کے ڈوبنے میں اپنے بچنے کو اللہ کے غفور الرحیم ہونے سے جوڑ رہے تھے. یہ نہیں کہا کہ میرا حق تھا اور آپ نے تو مجھے بچانا ہی تھا, آخر اتنے سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے, اتنے سال ہو گئے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہوئے, ہمارا حال یہ کہ چھوٹا سا کام کر لیں تو چل پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ بڑی بڑی امیدیں, کیا بعض دفعہ تو دھرنے مار کے بیٹھ جاتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی دماغ میں ہوا بھر دیتے ہیں کہ آپ کی تو کسی نے موڑنی نہیں, اور فلاں بزرگ اس کا تو اللہ تعالیٰ پر بہت زور چلتا ہے, کسی کا اللہ تعالیٰ پر زور نہیں چل سکتا. پھر اس میں دیکھیں کہ مجریہا کا جو لفظ ہے جیم را یا اس کا روٹ ہے, اور مرساہا کا را سین واو, یہ ظرف زمان اور مکان دونوں کے لیے آتا ہے, مصدر میمی بھی ہوتا ہے, اور رکنے کا وقت یا رکنے کی جگہ مراد ہے. ادھر دونوں ہی کیفیات اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہیں, اور جس بندے نے اس سوچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف نظر ڈالی ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اس کی کشتی ضرور ہی ترے گی, چاہے وہ پانی میں چلتی ہوئی کشتی ہو یا اس کے زندگی کے دوسرے معاملات کی کشتی ہو. حضرت نوح اللہ کے بھروسے پہ ایک ٹوٹی پھوٹی کشتی, جس کا ذکر سورت قمر میں ہم پڑھیں گے کہ کیلوں والی کشتی تھی, یعنی کوئی بہت ایڈوانس کشتی نہیں ہوگی, لیکن یہ بیٹھ گئے. اب ہوا کیا؟ بڑا ہی دلسوز منظر ہے. فرمایا وہی تجری بہم فی موجن کل جبال, اور وہ چل رہی تھی موجوں میں جو پہاڑ کی مانے تھی, اتنی اونچی اونچی موجیں اٹھ رہی تھیں کہ جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہوں, اور ایک کمزور سی کشتی تھی. اتنے میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک اور امتحان آ گیا, اور وہ کیا کہ اپنا بیٹا نظر آ گیا جو آپ کی رفاقت اور آپ کی سنگت کو چھوڑ کر الگ ہو چکا تھا. یہ وہ وقت تک کہ سیلاب آیا, وادیاں اور بستیاں ڈوبیں, پہاڑ اور اونچے اونچے ٹیلے پانی کے اندر آ گئے, اور پانی کی سطح پر کشتی چلتی جا رہی, چاروں طرف تند و تیز موجیں اٹھ رہی تھیں. آپ امیجن تو کریں, बड़े ईमान वाला ही ऐसे वक्त में इस टूटी सी कश्ती पे बैठता है, वरना तो जब कश्ती डोलने लगती है तो लोग भी गिरने लगते हैं, उतरने लगते हैं। लेकिन अल्लाह ताला पर ईमान, अल्लाह ताला की मदद के वादे बंदे मोमिन को हालात की हर कश्ती में कामयाब कर देते हैं। अल्लाह पे नजरें लगी हों तो इंसान चलता है। इतने में हजरत नूह को अपना बेटा नजर आया। वनादा नूह, और पुकारा नूह ने, निबनहु, अपने बेटे को। खून था ना, बेटा था। कहाँ था बेटा? वकान फी माज़िलिन, वो किनारे पर था, अलग था। आइन ज़ालम, उज़ल कहते हैं अलग होने को, यानी बाप से अलग होके खड़ा था। कौन था ये? पीछे बात हुई, याम इसका नाम था और बेटा था तो मुसलमान बाप का, लेकिन नॉन मुस्लिम्स के साथ बहुत इन्फ्लुएंस था जिसकी वजह से मुनाफ़क़त में आ चुका था। पुकारा, या बुनैया, ए मेरे बेटे। छोटा लफ्ज है, बुनैया का लफ्ज तस्गीर के लिए होता है, यानी मोहब्बत का अंदाज है। इरकम माना, आ जाओ हमारे साथ चलो। आखिरी लम्हे तक हजरत नूह ने कोशिश की कि बेटा बच जाए। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब के बिस्तरे मर्ग पे भी ये ख्वाहिश रखी कि वो कुफर से इस्लाम की तरफ आ जाए। वला तकुम माल काफिरीन, और काफिरों में से ना हो जा। या बुनैया से बाप की शफकत दिख रही है, और ला तकुम माल काफिरीन से नबी का फर्ज दिख रहा है कि आखिरी लम्हे तक औलाद को नेकी की तरफ पुकारा। लेकिन बेटे के दिमाग में तो कुछ और भरा हुआ था। बोला, قال سآوي الى جبل, बेटे ने कहा मुझे कश्ती की जरूरत नहीं, मैं पनाह ले लूंगा किसी पहाड़ पर, और क्या होगा, यासिमुनी मिन الماي, वो बचा लेगा मुझको पानी से। यहां आपको सोच का फर्क दिखेगा। बाप ने कहा बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा, बाप की नजरें अल्लाह पे लगी हुई थी, लेकिन बेटा मादा परस्त था। और यही सोच है, काफिराना सोच, कि असबाब पर भरोसा ज्यादा हो जाता है अल्लाह ताला की मदद पर। कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा, ये पहाड़ मुझे बचा लेगा और ये कश्ती क्या करेगी, इससे क्या मुझे मिलेगा, और इसमें तो कुछ भी नहीं। तो इससे पता चलता है कि हर बंदा अपने आप को परख सकता है कि मेरी नजर असबाब पर है या मेरी नजर अल्लाह ताला की मदद पर है, कि मेरा रब मेरे साथ कर रहा है। बड़ी गुस्ताही के साथ बोला मुझे आपकी कश्ती की जरूरत नहीं, ये इतने ऊंचे पहाड़ है, मैं इनमें से किसी पर चढ़ जाऊंगा। قال لا عاصم اليوم من امر الله, नूह ने कहा बेटा आज कोई बचाने वाला नहीं अल्लाह के हुक्म से, الا من رحم, हाँ मगर जिस पर वो रहम करे। बाप बेटे में बातें हो रही हैं, बेटा अभी तक तकबर का शिकार है, इतने बड़े बड़े तूफान भी लोगों की सरकशी को कम नहीं करते, आंखें नहीं खुलती। और बिलाखिर وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ, और इसी असना में हायल हो गई मौज इन दोनों के दरमियान। فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ, बस वो हो गया डूबने वालों में। देखिए कि जहां इतने डूबे थे, हज़रत नूह का बेटा भी कहीं डूब जाता, मर खप जाता, लेकिन अल्लाह नबियों का इम्तिहान बड़ा सख्त लेता है। आंखों के सामने बेटा डूब रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद करना चाहता था। अल्लाह ताला दिखा रहा था कि जहां बंदे का अमल उसको पीछे छोड़ दे, वहां उसका नसब उसको पीछे नहीं छोड़ेगा। बेटे की जिंदगी चूंकि कुफार वाली थी, तो उसको मौत भी कुफर पे आई। अल्लाह के नबी की एक रिवायत का खुलासा है कि जैसी तुम्हारी जिंदगी होगी वैसी ही तुम्हारी मौत होगी, और जिस हाल पे तुम मरोगे उसी पे तुम कल क़यामत के दिन उठाए जाओगे। किसी को भी अगर कोई तमन्ना रखनी है ना अपने कल के अच्छा होने की, तो आज को अच्छा कर ले। अगर चाहते हैं शहादत की मौत आए, तो वो काम शुरू करें जो शहादत के हैं। अगर चाहते हैं सजदे में मौत आए, तो कसरत से सजदे कीजिए। रोजे की हालत में मौत आए, तो कसरत से रोजे रखिए। और इसका हाल तो वही हुआ कि बाप की आंखों के सामने डूबा, और आप सोचिए कि बाप के दिल पर क्या गुजरा होगा। कोई एक लफ्ज भी नहीं है यहाँ, ऐसे लगता है कि गहरी खामोशी। जालिमों से जमीन पाक हो गई, सब डूब गए। अब ये तूफान कितनी जगह आया, कहाँ आया? बस तो कहते हैं कि अभी दुनिया सिर्फ आबादी हुई थी, इसलिए थोड़े से खित्ते में लोग थे, इसलिए वहां पे ये हुआ। बस कहते हैं नहीं, पूरे ग्लोब पे आया था, लोग बिखरे हुए थे और अल्लाह ताला ने हर जगह उन पकड़ा। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये देखने की जरूरत है कि जब अल्लाह ताला की पकड़ आती है, तो फिर उस वक्त कोई भी चीज बंदे के रास्ते में रुकावट नहीं बनती। सैलाब जो आया था उसके बारे में اگلی آیتوں میں آتا ہے وقیل یا اردو، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین ابلعی ما اکی، نگل لے اپنے پانی کو، ویا سما او اقلعی، اور اے آسمان تھم جا، وغید الماؤ، اور اتر گیا پانی، وقضی الامر، اور اللہ کا حکم نافذ ہو گیا، وستوت علی الجودش، اور ٹھہر گئی کشتی جودی پہاڑ پر، وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا کیا کہ ہلاکت اور بربادی ہو ظالم قوم کے لیے۔ قصہ مختصر والا انداز ہے، زمین سے بھی پانی آیا اور آسمان سے بھی۔ یہاں لفظ ہے اقلعی، ابلعی کا پہلا لفظ ہے، با لام عین اس کا روٹ ہے، نگلنے کو کہتے ہیں، جیسے کوئی چیز آپ نگلیں یا سانپ کوئی چیز کو نگلتا ہے، حلق سے کچھ اتارنا۔ اور یہاں یا اردو کا لفظ جو ہے یہ نکرہ میں ہے، الارض کی بجائے صرف ارض ہے، اس سے لگتا ہے کہ پوری زمین مراد ہے۔ اور جودی جو ہے یہ پہاڑ کا نام ہے، کردستان میں ایک پہاڑ ہے، تو اس مشرقی جانب ہے دنیا میں یہ۔ بائبل میں آتا ہے کہ ارارات نام کا پہاڑ ہے جو آرمینیا میں ہے، وہاں ٹھہری تھی، لیکن قرآن سے جو ہمیں حوالہ ملتا ہے وہ جودی پہاڑ کا ہے، ترکی میں ہے، آج کل عراق اور ترکی کے درمیان یہ جگہ موجود ہے۔ کرسچنز نے بہت کوشش کی ارارات پہاڑ کے ارد گرد جا کے، کچھ ایسے شواہد جمع کیے جائیں گے جہاں سے کشتی کے کچھ واقعات ملے، ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے۔ بعض دفعہ خبریں آتی ہیں وہاں دیکھی وہاں دیکھی، لیکن ابھی تک نہیں ملی۔ لیکن جودی پہاڑ جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، تو اس کے ارد گرد جانے کی کوشش کرتے بھی ہیں، لیکن یہ اتنا اونچا پہاڑ ہے کہ ابھی تک وہ مینس نہیں بنے کہ اتنے اونچے پہاڑوں پہ جا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ بھی ڈسکور ہو جائے، جیسے آج کے دور میں فرعون کی لاش کے ڈسکور ہونے کی خبریں پھیلی ہوئی ہیں۔ لیکن بہرحال کشتی جو تھی وہ جم گئی، کہتے ہیں کہ کشتی جو تھی 6 مہینے تک پانی میں رہی تھی، رجب کے مہینے میں یہ چلی تھی اور محرم کی 10 تاریخ کو یہ اپنی جگہ پہ رکی تھی۔ پھر اس میں بہت ساری باتیں اور بھی آتی ہیں کہ اسی دوران بیت اللہ سے گزری اور اس طرح اس کا چکر لگایا، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں چونکہ بنی اسرائیلی روایات سے، تو ہمارے لیے اس میں کچھ نہیں، لیکن یہ چیز صحیح روایات سے ملتی ہے کہ حضرت نوح کی کشتی 10 محرم کو کنارے پہ لگی تھی، اور عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ پھر اس کا بھی تعلق ہے۔ بڑے بڑے جو واقعات ہوئے تھے وہ اس کے اندر آتے ہیں۔ اب اگر اتنے حصے پہ ہم بات کر کے دیکھیں کہ جب پانی کو روکنے کا وقت، اللہ نے کہا پانی کو پی جا، ٹھیک ہے، طوعاً و کرہاً، خوشی سے یا ناخوشی سے، دنیا کی ہر مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتی ہے، لہذا یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آسمان کو کہا تھم جا تو تھم گیا، قلا قاف لام عین اس کا روٹ ہے، یعنی پانی زمین پہ برس رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رک جا تو وہ رک گیا۔ یہی ہے وہ چیز جو بندوں سے مطلوب ہے۔ قلعے کا لفظ جو وہ بھی اسی سے ہے، تھما ہوا، رکا ہوا، فورٹریس۔ اور غید الماء، خشک ہو گیا پانی، غید کہتے ہیں کسی چیز کو کم کرنا یا خود ہی ہو جانا، لازم بھی اور متعدی بھی ہے، یعنی پانی کم کر دیا گیا یا جذب کر دیا گیا۔ آج بارش ہو جائے تو کتنے پائپ لائن بچھانے پڑتے ہیں جہاں سے پانی لیں، گٹروں میں جائے، لیکن اللہ نے حکم دیا، پانی سارا پی گئی، وقودی الامر، قصہ تمام، سب کچھ ختم۔ یہ ہے اللہ کی اس دنیا کی کہانی، انسان اپنے حال کو دیکھے۔ اب یہاں تک تو بات ہوئی، بیچ میں اتنی باتیں کر کے پھر حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کی محبت میں تڑپنا دکھایا گیا۔ وَنَادَ نُوحُ رَبَّهُ، اور پکارا نوح نے اپنے رب کو، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، کہا میرے رب، بے شک میرا بیٹا وہ تو میرے اہل میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سارے حاکموں سے بہتر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ اللہ تعالیٰ، آپ نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کشتی بنائیں اور جو طوفان آئے گا میں اس میں آپ کے گھر والوں کو بچا لوں گا، تو یہ تو میرا بیٹا تھا تو یہ کیوں ڈوب گیا؟ یہ نہیں کہا بیٹا ڈوبا۔ دیکھیے انداز، یہ نبیوں کے ادب کے طریقے ہیں، اتنے مؤدب ہوتے تھے، اتنے پیارے انداز سے بات کرتے تھے، کوئی گلے والا انداز نہیں، کوئی شکوے والا، کوئی سرکشی والا، کوئی احسان جتلانے والا انداز نہیں، بلکہ بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، وہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے گھر والے بچ جائیں گے تو یہ کیا ہوا؟ اب اللہ کا جواب سنیے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک, اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں, وہ تیرا ہے ہی نہیں. یہاں جو اہل کا لفظ ہے نا, یہ اردو کے اس جملے کے اہل والا ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ فلاں تو اس چیز کا اہل ہی نہیں تھا, کہ وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا کہ آپ کا بیٹا ہو. نعوذ باللہ, ثم نعوذ باللہ, یہاں وہ مراد نہیں جو بعض لوگوں نے لی. خاص طور پہ بنی اسرائیلی روایات میں اس طرح کی خرافات آتی ہیں کہ نعوذ باللہ یہ بیٹا حضرت نوح کے نطفے سے تھا ہی نہیں, اور ان کی بیوی نے یعنی کسی اور کے بچے کو ان کے نام پہ لگایا. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبیوں کی بیویاں نہ تو زانیاں ہوتی ہیں نہ مشرکہ ہوتی ہیں. یہاں مراد یہ ہے کہ نسب کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ ایمان کے رشتے سے چھوٹا ہوتا ہے. باپ کا جو مشن تھا, باپ کا جو مقصد تھا, وہ بچے کا نہیں تھا. اور آگے کہہ تو دیے انہ عمل غیر صالح, وہ غیر صالح عمل تھا. یہاں اگر آپ عربی لفظوں کو دیکھیں نا, تو یہاں یہ مفہوم نہیں بن رہا کہ اس کے عمل برے تھے, بلکہ کہا وہ خود ہی برا عمل تھا. یہ شدت ہوتی ہے, یہ ایسی ہے جیسے کسی کو کہا جائے کہ فلاں شیر جیسا بہادر ہے, یا یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں تو ہے ہی بہادر, فلاں تو ہے ہی شیر. انہ عمل غیر صالح, وہ تھا ہی برا عمل, وہ کوئی اچھی چیز ہی نہیں تھا. فلا تسلنی ما لیس لک بہ علم, پس نہ سوال کرنا مجھ سے اس کا جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو, ورنہ کیا ہوگا. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, میں آپ کا نام نادانوں میں لکھ دوں گا, جاہلوں میں لکھ دوں گا. اللہ اکبر, کتنی بڑی ڈانٹ ہے. اب یہاں کیا پتہ چلا کہ حضرت نوح تھے تو نبی. یہاں اس بات سے اشارہ مل رہا ہے کہ حضرت نوح کو لازمی نہیں کہ یہ پتا ہو کہ بیٹے کا ایمان تھا نہیں, ہو سکتا ہے ان کو نہ ہی پتا ہو, عین اس وقت پتا چلا جب وہ ڈوب رہا تھا. اور انہ لیس من اہلک میں ایک اور بات بھی بتائی گئی, اور وہ کیا کہ یہ مرتد چکے ہو چکا تھا, تو اللہ نے مسلمان ماں باپ کی طرف اس کی نسبت ہی نہیں کی. ایمان کا رشتہ نسب کے رشتے سے بڑا ہوا, وہ یہاں نہیں دکھا, تو سب ختم. کوئی دعا نہیں, کوئی سفارش نہیں, بلکہ فکر پڑ گئی, کہا کہ آپ کا نام کاٹ دوں گا یہاں سے. دعا کا معیار بھی پتہ چل رہا ہے کہ کس کے لیے کر سکتے ہیں اور کس کے لیے نہیں کر سکتے. قال رب انی اعوذ بک, کہا ہے میرے رب میں تو تیری پناہ میں آتا ہوں. کس بات سے؟ کہ ان اسالک ما لیس لی بہ علم, کہ میں آپ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے خود بھی علم نہیں. یعنی نادانی میں اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو مجھے معاف کر دے. ذرا سی تنبیہ ہوئی تو سراپا عجز و نیاز بن گئے, معافی مانگی. سچے مومنوں کا یہی دستور ہوتا ہے. غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں, لیکن غلطی کر کے جمے نہیں, اڑے نہیں, بلکہ فوراً اس کے اوپر معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گئے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. یہاں دیکھیے کہ باپ کی یہ دعا جو ہے, یہ وہاں نہیں چاہیے تھی نا کہ جہاں بیٹے کے ڈوبنے کا تذکرہ تھا. بیچ میں تین چار آیتیں کر کے اور قوم نوح کے قصے کے آخر میں کیوں آئی؟ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں گوارا ہی نہیں کیا کہ ایک دفعہ یہ قوم ڈوب جائے, پھر نبی کا اور اپنا معاملہ درست کر لوں گا. ہوتا ایسے ہی ہے. ہم دنیا میں لوگوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ ڈیزرو نہیں کرتے ان دعاؤں کو, تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کے علم کے مطابق, ان کے عمل کے مطابق ڈیل کرتے ہیں. اور جنہوں نے اس کے لیے دعا کی ہوتی ہے ان کو پھر اللہ تعالیٰ بعد میں بتا دیتا ہے اس کی حکمت. اور یہاں آپ دیکھیے کہ نبی کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر آپ نے اس کی بات کی تو میں آپ کو بھی پیچھے کر دوں گا. کہاں کل بیٹے کی دعا کر رہے تھے اور اب اپنے ایمان کی فکر پڑ گئی, کل بیٹے کو بچانا چاہتے تھے اب اپنی جان کی فکر پڑ گئی, تو یہاں ایسے وقت میں پھر انہوں نے کوئی اڑی نہیں کی. یہ امتحان ہر ایک کی زندگی میں آتا ہے. ایک طرف اولاد کا کوئی تقاضا ہے لیکن اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہوا ہے, اور دوسری طرف اللہ کی کوئی بات ہے جو اولاد کو پسند نہیں ہے, ہم کدھر جھکتے ہیں؟ ہر ایک سوچے. اور آپ دیکھیے کہ یہ تو ایک پانی کا طوفان تھا جس میں بیٹا ڈوبا, کہ آج بے حیائی اور بے دینی کے طوفان میں اولادیں تو نہیں ڈوب رہی. کل باپ نوح تھا, کنارے پہ کھڑا تھا, بیٹا ڈوب رہا تھا, نبی نہیں بچا سکا. کیا بھلا نبی نے کوشش نہ کی ہوگی؟ کی تھی. ہمارے لیے اس سے عمل کی بات کیا ہے کہ کوشش رکھیں جاری, پہلے سے وہ سارے اسباب رکھیں. نبیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک رول ماڈل بنانا ہوتا ہے. ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ حضرت نوح کی تربیت میں کمی تھی یا انہوں نے سب کو بتایا ان کو نہیں بتایا. آج بھی عموماً یہ بات ہوتی ہے، ماں باپ کہتے ہیں شروع سے ان کو بتا رہے ہیں، ہم نے ان کو شروع سے اسلامی اسکولوں میں ڈالا، لے کے مسجدوں میں پھرے، لیکن پتہ نہیں یہ کیوں بگڑ گئے۔ اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، کیا ماں اپنے بچے کو دن میں 5 دفعہ نہلائے، لیکن مٹی میں کھیلنے سے، گندی چیزوں سے بچنے کا حکم نہ دے، تو کیا بچہ صاف رہے گا؟ بچہ گندا ہوا ماں نے نہلا دیا، پھر گیا گندا ہو گیا۔ جب تک آپ کو اس گندگی سے اس بچے کو نہیں دور کریں گے، آپ کا نہلانا فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح بعض ماں باپ کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو اچھی چیزیں تو دکھا ہی رہے ہوتے ہیں، مسجدوں میں لے جانا، پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، لیکن برے ماحول سے ان کو الگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی بہت گہری نظر بھی نہیں رکھی ہوتی انہوں نے۔ وہ سوچتے ہیں کہ جو سب کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہی ہے، اور بعض دفعہ تو وہ چیزیں بھی قبول کر لیتے ہیں دیندار گھرانے، جو کبھی ان کے بڑوں نے نہیں ان کے بارے میں سوچی ہوتی، یہ سوچ کر کہ معاشرے کا اثر ہے، ماحول ایسا ہے، سب ایسا کریں گے۔ تو نتیجہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اثرات نہیں ملتے۔ اگر کوئی بھی سبق سے نصیحت لینا چاہتا ہے نا، آپ سب، خاص طور پہ آپ میں سے جن کے بچے بہت چھوٹے ہیں، میں تو یہ سوچتی ہوں کہ آج کے دور میں یہ تو بات رہی نہیں کہ آپ مشرق میں رہ رہے ہیں کہ مغرب میں، ایسٹرن یا ویسٹرن کنٹری کا فرق نہیں ہے۔ سوچ کو دیکھ لیں، آپ گاؤں میں بیٹھے ہیں اور آپ کسی ویسٹرن کنٹری کی مووی دیکھ رہے ہیں یا ڈرامے دیکھ رہے ہیں دوسرے ملکوں کے، تو آپ ان کے کلچر سے بالکل متاثر ہیں۔ مجھے تو ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے کہ بچنا ہے تو پورے کا پورا دین میں داخل ہوں گے تو بچیں گے۔ اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ ان کی ساری غلط چیزیں بھی کرواتے رہیں، ان کی رسمیں، ان کی باتیں، ان کے دعوتیں، جو میں نام نہیں لینا چاہتی، ان کو اس برے اثر سے نہ دور کریں، ہالووین آئے تو ہم ان کو کینڈی لے دیں، کرسمس آئے تو ہم ان کو کوئی ایک ایسا ٹری لے کے دے دیں، عید آئے تو عید کا جوڑا دے دیں، رمضان آئے تو رمضان کر لیں، بات نہیں بنے گی۔ پھر ایسے ماں باپ کے لیے ان کی اولادیں زیادہ بڑا روگ بنتی ہیں۔ ایک تو وہ ہے نا جو مست ہیں، کھو رہے ہیں، وہ سوئے میں، وہ خوش، ان کی اولادیں بھی ان جیسی، جیسے وہ ویسی اولادیں۔ دوسرے وہ ہیں جو اولادیں دو رنگی ہیں اور ماں باپ ایک رنگ کے اب ہو گئے، ان کے لیے بہت تکلیف کا وقت ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جس حال میں ایک انسان خود ہے، اسی میں اپنے اولادوں کو رکھے۔ تو اس کے لیے جتنی کوشش کی جائے، انسان کرے، اس کا اثر پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہاں یہ جو بات کر دی نا کہ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بخشش اور رحم کا نہ ہونا انسان کے لیے خسارے کا سبب ہے۔ آپ ان کو ڈاکٹر بنا لیں، انجینئر بنا لیں، دنیا میں بہترین جابز مل گئیں، پیسے مل گئے، گھر مل گئے، لیکن اگر اللہ نے ان کو کل نہ معاف کیا، اگر اللہ نے ان پہ رحم نہ کیا، تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ بچیں گے نہیں۔ ایسے لوگوں کا حال کیا ہوگا کہ وہ نقصان والے ہیں۔ قیل یا نوح اخبت بسلام منا، ارشاد ہوا ہے نوح کشتی سے سلامتی کے ساتھ اتریے، وبرکات علیکا، اور ہماری طرف سے برکتوں کے ساتھ، وعلی امم ممن معک، اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں اور ان قوموں پر جو آپ کے ہمراہ ہیں، وامم، اور وہ امم، یہ امم جو یہ امت ان کی جمع ہے، کون سی، سن امت تیو ہوم، جن سے ہم کچھ قومیں ہوں گی، ہم لطف اندوز کریں گے ان کو، ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ ہیں غیب کی خبروں میں سے جو ہم آپ کی طرح وحی کرتے ہیں، ما کنت تعلمہا انت ولا قومک، جنہیں نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، من قبل ہذا، اس سے پہلے، لہذا فاصبر، آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک انجام تو پرہیزگاروں کے لیے۔ یہاں پہ قوم نوح کا قصہ پورا ہوا۔ حضرت نوح کو کہا گیا اتر جائیے سلامتی کے ساتھ، ٹوٹی ہوئی کشتی، کمزور کشتی، پہاڑوں جتنی بلند موجوں میں بچ گئی، اور بڑے پہاڑ پہ چڑھنے والا بیٹا ڈوب گیا، یہ سبق دیا۔ اور حضرت نوح سلامتیوں کے ساتھ آگے، پھر برکتیں بھی ملی، انہی 70-80 لوگوں سے آج دنیا بھری پڑی ہے، یہ برکتیں ہیں نا۔ علی امم مما معک، یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور امم سنمتیہم میں کون ہے، آج ہم سب لوگ، حضرت نوح کے بعد آنے والے لوگ۔ بات یہ ہے کہ وہی بچے گا جس نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بات کو جگہ دی، اور اس کے برعکس دوسرے تو گئے۔ اور آخری آیت جو تھی یہ خاص طور پر اللہ کے نبی کو خطاب کر کے کہی گئی کہ یہ خبریں آپ کو کس نے بتائیں؟ نہ آپ کو پتا تھی نہ آپ کی قوم کو پتا تھی، ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا قوم نوح کا، کیونکہ یہ بہت پرانے دور کا واقعہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ خبریں سنا کر آپ کو آنے والے حالات کے لیے تیار کر دیا. اگر ایک ٹوٹی ہوئی کشتی میں 70-80 لوگ آپ کے ساتھ چل کر بچ گئے، تو کل مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہوئے بھی اس سے کچھ کم و بیش ہی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ مدینہ جائیں گے، ہم ان کو بھی بچا لیں گے. فصبر، بالکل یہ ہجرت کی تیاری ہیں. خاموش اشارے تھے اللہ تعالیٰ کی زبان سے کہ آپ فکر نہ کریں، دن بدلنے والے ہیں، تھوڑا سا صبر کر لیں. یہ باتیں، یہ قصے، کہانیں، یہ سٹوری صرف دل کے بہلاوے نہیں ہیں، حضرت نوح کے صبر اور استقامت سے آگاہ کر کے آپ کو بھی صبر کی دعوت دی گئی کہ آپ فکر نہ کریں، اب وقت آنے والا ہے کہ جب ان کے سامنے ان کے حالات اس طرح پیش کیے جائیں گے کہ یہ خود نہیں پہچانیں گے کہ یہ ہماری کہانی ہے. تو ہم سب کے لیے بہت ساری نصیحت کی باتیں، کہانیوں سے سبق لینا، عبرت لینا، یہ کسی بھی انسان کی خوش بختی کی علامت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.